من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلوات ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی یہ چھٹی مجلس ہے. عنوان جو اس سلسلے کا ہے انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر. کیا اثر انبیاء الہی کا ہماری سوسائٹی پر ہمارے سویلائزیشن پر ہوا ہے؟ اس کے لیے میں نے جو آیت انتخاب کی تھی سورہ آل عمران کی 144 آیت وما محمد الا رسول خلاصہ کرتے ہوئے پانچ مجالس کا جلد سے پھر آگے گفتگو کو بڑھاؤں گا. شروع ہوئی تھی بات یہ کہہ کر کے رسول کا مقصد پیام پہنچانا ہوتا ہے اور تمام انبیاء کا مقصد بھی وہی تھا. تو جب محمد آئے اور پیام پہنچانا شروع کیا تو اب کیا تم اگر ان کا قتل کر دیا جائے گا یا یہ مر جائیں گے تو کیا تم پیچھے اپنے پلٹ جاؤ گے پرانے راستے کی طرف؟ یہ اگر تم کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ یقیناً شکر کرنے والوں کو عنقریب جزا دے دے گا. تو بات یہ پتا چلی کہ راستہ ہے جو بار بار انبیاء کے ذریعے سے اللہ ہم تک پہنچاتا جا رہا ہے، ایک ایسا طریقہ ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اگر رسولوں کو بھیجا گیا ہے تو ہمارے لیے گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے کہ دیکھو راستہ ایسا چلنا چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت بعد از رسول نہیں رہے گی، رسولوں کی آمد کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہے گی. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ رسول جو ہیں یہ ہم تم جو دیکھ رہے ہو یہ تم جیسے ہیں. اے رسول کہہ دو انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں تو تم جیسا بشر ہوں. کل یہ نہ کہنا کہ وہ بڑی تیزی سے آگے جاتے تھے، ہم میں تو وہ رسولوں والی خوبی ہی نہیں تھی تو ہم کیسے ان کے پیرو بنتے. بات صاف کہہ دی گئی ہے کہ رسول تمہارے جیسا ہے. جہاں تک کہ ایمان کی بات ہے، تم جیسے کوشش سے اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہو، رسول پر بھی اسی کوشش کے ساتھ اپنے ایمان کو باقی رکھنا پڑتا ہے. تو حصول ایمان کے لیے اور بقائے ایمان کے لیے رسول تمہارے برابر ہے. جو وحی رسول پر کی جاتی ہے وہ خصوصیات رسول میں جدا گانا ہے. تو کیونکہ تم رسول نہیں بن رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم رسول جیسے رسول کیوں نہیں بنے، پوچھا جائے گا کہ تم رسول جیسے بشر کیوں نہیں بنے. تم رسول جیسے بشر کیوں نہیں بنے. اس کے بعد والی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ ایمان کی حد تک اللہ نے کہا ہے کہ رسول اور مومنین کا ایمان سب کا ساتھ ہے. ایمان لایا رسول نے اور ایمان لائے مومنین، ساتھ ہی ایک ہی آیت میں ذکر کیا گیا تھا. تیسری مجلس میں ہم نے بتلایا کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ آیا قیامت کے دن جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہے یا نہیں، جیسے کہ ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ایک بہترین صحابی جسے حضرت علی اپنا ایمانی بھائی کہہ کر یاد کرتے ہیں، اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد جب ان کی اہلیہ نے رسول سے کہا کہ یہ تو جنتی ہے، رسول نے وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی کہ میں کوئی رسولوں میں سے نہیں، نیا آدمی نہیں ہوں، نئی بات کرنے والا نہیں ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں جو تمام رسولوں نے کہا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرا کیا ہوگا اور تم لوگوں کا کیا ہوگا. قیامت کے دن کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہم نے پھر چوتھی منزل میں بتلایا قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کرتے کہ ان الانسان لا یطغی رہا استغنا، بے شک انسان جب اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے وہ طغیانی کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ میں حد سے نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز جب سمجھتا ہے اس کی بے نیازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی کی مخالفت کرنے لگتا ہے. تو کسی حالت میں کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی امام کو یہ حالت تاری ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ سکے اللہ سے. ان کی پوری زندگی کا دار و مدار پوری طریقے سے ان کا اللہ کے سامنے فقیر ہونا تھا، اور جو جتنا فقیر ہوتا ہے اتنا مانگتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے اسے اتنا ملتا ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء، قرآن کی آیت، تم فقیر ہو اللہ غنی ہے. اب اللہ کو جو جتنا بڑا غنی سمجھے گا اور خود کو جتنا بڑا فقیر سمجھے گا اتنا ہی شدت سے مانگے گا، اتنا ہی شدت سے مانگے گا. اگر وہ اپنے آپ میں استغنا محسوس کر رہا ہو تو وہ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بلکہ احساس کرے گا کہ جو میں کچھ دیتا ہوں اللہ کے نام پر وہ اللہ پر معاذ اللہ احسان کر رہا ہوں. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اس کے بعد والی آیت یہ تھی جو میں نے پانچویں مجلس میں پڑھی. آیت کا خلاصہ یہ تھا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جس نے ہمارے ذکر سے غفلت کی اس کی زندگی تنگ ہو گئی. آج کی مجلس وہیں سے آغاز ہو رہی ہے. یہ اللہ کی بھول ہوتی کیوں ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آیت قرآنی آج کی مجلس کے لیے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے خود ان کو خود اپنے سے غافل کر دیا، اور نتیجتاً وہی تو ہیں کہ جو فاسق ہیں، وہی تو ہیں جو گناہکار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے اختیار سے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارا اختیار میری عبادت کرنا، مجھے یاد کرنا. اگر وہ اختیار تم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہو، جیسے وہ اختیار تمہارے ہاتھ سے گیا یہ اختیار ہم لے لیتے ہیں کہ تم کو اپنے آپ سے غافل کر دیں. جس انسان کو یہ سمجھ نہ آ سکے کہ میں کیوں بنایا گیا، اس کا ہر عمل اندازے پر ہوگا یا یقین پر ہوگا. کوئی بھی چیز جس کا مصرف ہمیں معلوم نہ ہو، ہم اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اندازے کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں یا یقین کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں؟ جب تک کہ ہم کو پورا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز کس لیے بنی ہے، تب تک ہم اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہم کو ہی پتا نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے ہیں، ہم کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ ہم کیوں بنے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیسے استعمال کریں گے؟ کیسے استعمال کریں گے؟ اندازے پر یا یقین پر؟ آیت قرآنی آ کر کہتی ان یتبعون الا الظن، یہ تو فقط ظن و گمان کی بنیادوں پر، پریپونڈرنس کی بنیاد پر، اندازہ گیری کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، اور کبھی ظن اور گمان، اندازہ گیری وہ یقین کی جگہ نہیں لے سکتی. تو پتا چلا دنیا کو دیکھ کر اندازہ لگا کر جیسے ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں، ڈرائیونگ کرنے کے طریقے ہم کو پتا ہیں اس لیے ہم سیفلی ڈرائیو کرتے ہیں. دنیا میں اس بدن کو اور روح کو لے کے سیفلی نکلنے کا راستہ کہاں سے لائیں گے؟ آج تک یہ راستہ ڈیوائس نہیں ہوا. راستہ شروع ہوتا ہے جیسے آیت کہتی ہے ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کی یاد سے غفلت کر دی اور پھر ہم نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. وائے ہے اس روز پر جب اللہ ہم کو اپنے آپ پر چھوڑ دے. وائے ہے ہم پر جس دن اللہ ہم کو اپنے آپ پر چھوڑ دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین عبدا. اے میرے رب، اے میرے رب، ہم کو ایک پلک جھپکنے کی مہلت کے لیے ہمارے کو اپنے آپ پر رہا نہ کرنا. اس کی زندگی میں جو دماغ کا رول ہے جو بہت ہی باریک ہے اور سوچنے سے سمجھ میں آتا ہے، وہ اسے کیسے معلوم ہو جائے گا؟ تو داخلی ظلمت، خارجی ظلمت، ظلمت پر ظلمت، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فسق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حدود سے نکل جاتے ہیں. قرآن میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، قرآن میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر یہ کیفیت کو بتلایا گیا ہے، جس میں سے ایک سب سے واضح مثال جو ملتی ہے وہ قارون کی. قارون قوم موسیٰ سے تھی. ظاہراً تین قول ملتے ہیں، قارون یا تو موسیٰ کے چچیرے بھائی تھے، یا خلیرے بھائی تھے، یا چچا تھے. یہ تین قول ملتے ہیں، یعنی موسیٰ کے بے انتہا قریب رشتے دار، چچا یا چچیرے بھائی یا خلیرے بھائی. اب ان کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی کیونکہ بہت زیادہ ان کے پاس نالج تھی. اب جب ان کے پاس یہ دولت آ گئی تو انہوں نے اپنی دولت کی نمائش شروع کی، لوگوں میں دکھاوا شروع کر دیا. جب انہوں نے شدت کے ساتھ دکھاوا کرنا شروع کیا تو کچھ قوم کے لوگوں نے ان کے پاس جا کر درخواست کیا کہ اے قارون، قرآن کی آیتیں بول رہا ہوں، وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اے قارون، یہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تم اس سے اپنی آخرت سوارنے کی کوشش کرو، لیکن اپنا دنیا کا حصہ جو ہے تمہارا اسے فراموش مت کرو. اپنی زندگی کی جو عیش و مسرت جس حد تک کے ممکن ہو سکتی ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو. تمہارا دنیا میں نصیب مت فراموش کرو. ایسے کرو کہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم پر نیکی کی ہے، تم بھی لوگوں کے یہاں نیکی کرو، لوگوں سے نیکی کرو، اور دیکھو فاسق نہ بن جانا، فاسد نہ بن جانا، اور تم مفسد مت بنو. اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. پیسے سے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ خدا کی قربت یا خدا کی مخالفت، نیوٹرل رہنا بہت مشکل ہے. قرآن میں خدا نے عجیب طریقے سے پیسے کے استعمال کی اہمیت بتلائی ہے، عجیب طریقے سے. ایک آیت میں ملتا ہے، اے رسول، تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر مت باندھ لو، اور نہ ہی تم اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے کھول دو خیرات کے لیے. ایسا اگر تم کرو گے تو تم پر ملامت کی جائے گی اور تمہیں پھر حسرت ہوگی. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. فقیر آیا، رسول سے مانگنا شروع کیا. رسول کے پاس کچھ نہیں تھا. رسول نے اپنا قمیص اتارا، اس کو دے دیا. رسول نے اپنا قمیص اتارا اور اس کو دے دیا. جب اس نے قمیص لے کر رخصت ہوا تو رسول کو جانا تھا نماز پڑھانے کے لیے کچھ دیر بعد. اب بغیر قمیص کے وقت اذان ہو گیا، سب ہو گیا، وقت آ چکا، اب رسول گھر سے نکلتے ہی نہیں. اب لوگوں میں چیمی گویاں ہو رہی ہیں کہ رسول نماز کا وقت بھول گئے اور رسول بغیر قمیص کے باہر آنا نہیں چاہ رہے ہیں. قرآن کی آیت آئی، فقیر مانگ رہا تھا، ضروری نہیں تھا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن پیچھے باندھ کر دو مت، اور نہ ہی چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو پوری طریقے سے کھول دو تاکہ تم پر الزام لگایا جائے اور تم کو پھر حسرت ہو. اور ایک آیت آتی ہے، تم اسراف مت کرو خیرات میں، نہ تنگ دستی کرو، نہ مٹھی کو بند کر دو اور نہ ہی خیرات میں اسراف کرو. یہ مالک یہ کیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خیرات میں اسراف ہی نہیں ہوتی ہے، قرآن میں اسراف ہو سکتی ہے. ایک رسول کی مثال سے آیت، اور ایک آیت جہاں پر صاف کہا جا رہا ہے کہ نہ اسراف کرو نہ ہاتھ کو باندھ. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ جو ہے دے دو، اس طریقے کی روش دینے کی اسلام نے روکا ہے. کیوں؟ کذالک جعلناکم امتا وسطا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا ہے. کام ایسے کرو کہ جو سمجھداری کے ہوں، اپنی خیرات کو اس شدت تک نہ لے جاؤ کہ لوگ تم پر ہنسیں، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، تنگ کر لو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کو بڑی اچھی نصیحت اس کی قوم والوں نے، نیک بندوں نے کی. قارون سے کہا کہ اے قارون، تم اپنی دولت سے آخرت کی کوشش کرو کہ آخرت حاصل کر لو، لیکن اپنی دنیا کا جو حصہ ہے اس کو فراموش مت کرو. تم کما سکتے ہو اور کماؤ، تمہارا جو دنیا کا نصیب ہے اس میں کوئی رکاوٹ مت کرو. کہیں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہاں تک کما کر رک جاؤ، کیونکہ کمانے میں خالی انسان کو خود پیسہ نہیں آتا، ہزاروں لوگوں کی نوکریاں بنتی ہیں، ہزاروں لوگوں کا رزق بنتا ہے، ہزاروں لوگوں کی روٹیاں بنتی ہیں، ہزاروں لوگوں کی عزتیں بچتی ہیں. یہ ہمارے پاس پروڈکٹیویٹی نہیں کرنے کو دین، اور پروڈکٹیو رہنے کو بے دینی سمجھا جاتا ہے یا دنیا طلبی سمجھا جاتا ہے. دنیا طلبی تب ہوگی کہ جب انسان دنیا کے لیے یہ سب کرے گا. ہم کو روایت میں اسی آیت کے ذیل میں یہ ملتا ہے کہ لا تنسا کا مطلب کیا ہے، تو بولے تم اپنی صحت کی پوری پرواہ کرو، تم اپنی قوت کی پوری پرواہ کرو، اپنی جوانی کی پوری پرواہ کرو، اپنی تفریح کی پوری پرواہ کرو. میں روایت کوٹ کر رہا ہوں، اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، پوری کرو، لیکن ایسے کرو کہ جیسے کہ تم راستے پر مسافرت پر نکلے ہو. ہم اگر کہیں مسافرت پر نکلتے ہیں، اگر ہم کو اچھا کھانے کو مل جائے حلال تو کھا لیں گے، اچھا پہننے کو ہو تو پہن لیں گے، لیکن ذہن سے مسافرت جہاں پر جانا ہے وہ ذہن میں رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ جب ذہن سے آخرت ہٹ جائے وہاں سے فسق شروع ہوتا ہے. جب ذہن میں آخرت رہ جائے تو پیسہ خرچ کرنا اسراف کی حد میں نہ جائے گا تو فسق نہیں ہوگا، اڑایا نہ جائے پیسہ تو فسق نہیں ہوگا. پیسے کو اڑانا غلط ہے، پیسے کو اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال کرنا غلط نہیں ہے اگر مسافرت اللہ ہو رہی ہو. یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر دولت کمانے کو انسینٹیوائز نہیں کیا جائے، انکریج نہیں کیا جائے، تو یاد رکھو مومنین ایک جگہ پر یاد خدا میں بیٹھ جائیں گے، اور یاد خدا میں بیٹھنے کے نتیجے میں نہ ان کے پاس کوئی طاقت باقی رہے گی، نہ ان کے پاس کوئی ہمت باقی رہے گی. وہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پرنے لگیں گے، اور جب دوسروں کے ٹکڑوں پر پلیں گے تو دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، اور اس وقت سوسائٹی میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہے گی. اللہ چاہتا ہے کہ مومن کو عزت بخشے. عزت تو قرآن کہتا ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. اگر ایمان والوں کے لیے عزت نہیں رہی تو پھر کس کے لیے عزت رہے گی؟ اس کا سبب بھی واضح طور پر بیان کرتا ہوں، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. شرک کی مثال لے لیں، شرک کی مثال لے لیں. انسان اپنی روح سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اپنی روح کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے تو وہاں سے اس کو علم ملنا شروع ہوتا ہے، گائیڈنس ملنی شروع ہوتی ہے، اور وہ گائیڈنس ایک نور بن جاتی ہے جس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، برخلاف اس کے جو شرک کرتا ہے، بت کو اپنا خدا مانتا ہے، وہ ہے اور اس کی روح ہے، اس کی آتما ہے۔ آتما پرماتما سے جڑنی چاہیے تھی، روح کو خالق روح سے جڑنا چاہیے تھا، اللہ سے وہ نہیں ہوا۔ عبادت آتما کو پرماتما کی کرنی چاہیے تھی، اس جگہ کے اوپر کسی شکل سے ایک ایسے وجود کی جا رہی ہے جو مادی ہے اور مردہ ہے، مادی بھی ہے مردہ ہے۔ انسان کا جسم اگر زندہ جسم ہے تو اس کی ویلیو اور ہوتی ہے، مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے تو اس کی ویلیو چاہے کتنا بھی بڑا فرد ہو، چاہے رسول کیوں نہ ہو، اس کو دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے، جس قسم سے بھی جو ملت کا اصول و دستور۔ ٹھیک، اب یہ انسان جو زندہ ہے، جس کے اندر روح ہے، آتما ہے، اس کو رخ کرنا ہے اس خدا کی طرف کہ جس کو ہاتھ پیر نہیں ہے، شکل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شے، قرآن کہہ رہا ہے اس جیسا، اللہ جیسا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو تلاش کرو اپنی کوششوں اور عبادتوں کے ذریعے سے، نہ یہ کہ اپنے ذہن کی ایجاد سے اس کو اپنے لیول پہ لالو۔ تم کو اس اٹھ کر اس کے لیول کی جانا تھا، تم نے یہ کیا کہ مادے کو، وہ بھی مردہ مادے کو، تو اپنے سے انفینٹلی سپیریئر چیز کی طرف جھکنے کی جگہ اپنے سے انفینٹلی انفیریئر چیز کی طرف جھکنے لگے۔ زندہ بدن اور مردہ بدن میں کتنا فرق ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا آدمی ہو اس کو دفنایا جاتا ہے۔ ٹھیک، مردہ بدن یہ تو مٹی، لوہا، کوئی اور دانت، کوئی اور میٹل، سونا، چاندی، کوئی بھی لے لیں، انسان کے بدن کو جس کی روح چلی گئی ہے وہ عظمت بھی ایک دھات نہیں رکھتی، کیونکہ اس نے وہ سفر ہی طے نہیں کیا ہے جو مٹی سے نکل کر انسان بنا تھا۔ تو اس کی طرف جب آپ توجہ کرنا چاہتے ہیں تو کنیکٹ آئے گا آتما کو روح کو یا نہیں آئے گا؟ جب آتما کو روح کو کنیکٹ نہیں آئے گا تو ہوگا کیا؟ جب عبادت نہیں ہو سکتی ہے، جو چیز عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ عبادت اس سے ہو نہیں سکتی، فطرت قبول نہیں کرتی، وہ چیز انسٹرومنٹ بن جاتی ہے، آلہ بن جاتی ہے، توجہ کا محتاج، وہ چیز انسٹرومنٹ بن جاتی ہے، آلہ بن جاتی ہے۔ آلہ بننے کے بعد اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے دوسروں پر غلبہ کرنے کے لیے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو عبادت جان اس چیز کا نام ہے کہ جو انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے۔ یہاں کے اوپر بت پرستی کے طرف سے انسان ایک صف میں کھڑے نہیں ہوتے، ہر کا ایک لیول بن جاتا ہے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا اور کوئی سب سے چھوٹا۔ تو جب یہ کام ہوتا ہے عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اس بت کو بعنوان انسٹرومنٹ استعمال کیا جانا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جانا شروع ہوا، وہاں پر راستہ نہیں ملتا۔ اور طلب بات ہے، خدا سے ہم فقط عبادت کر کے رک نہیں جاتے، عبادت کرتے ہیں، قربت حاصل کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا، اس سے جو نور ملتا ہے، جو علم ملتا ہے قربت خدا سے، اس سے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رسولوں کا سلسلہ جو اللہ نے ہم کو بھیجا، وہ رسولوں کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم شرک کی حالت میں آ جائیں تو پہلے رسولوں کا سلسلہ ہی معنی نہیں رکھتا۔ جب خدائی مٹی میں ڈھونڈ رہے ہوں تو رسول کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو جیسے ہی شرک شروع ہوگا، کٹ ہو جائے گا، کٹ جائے گا راستہ اللہ سے ملنے کا۔ اور جیسے اللہ سے ملنے کا راستہ کٹ ہوا، یہ جا کے ظلم عظیم بن جائے گا، اس سے لاکھوں ظلم نکلیں گے، اس سے لاکھوں ایکسپلائٹیشنز نکلیں گے، اس سے لاکھوں بربادیاں نکلیں گی، اس سے لاکھوں انجسٹسز نکلیں گے۔ یہ فرق ہو جاتا ہے انسان کا اللہ کی طرف رخ نہ کرنا اور اللہ سے منہ موڑ لینا۔ رسول ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، میں بات کافی بار عرض کر چکا ہوں، بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور بیچ میں کوئی نظر آ رہا ہے۔ رسول نے کو بلایا اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ دیوانہ ہے، کچھ ایسے چالے کر رہا ہے کہ ہم اطراف جمع ہو کر ہنس رہے ہیں، اس کے اطراف جمع ہو کر ہنس رہے ہیں. رسول آگے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اور پلٹ کے ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کے جو اطراف جمع ہو کر ہنس رہے تھے, ارے یہ تو بیمار ہے, ارے یہ تو بیمار ہے. دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے, جو دنیا کی زندگی, کیوں کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے ایک دلیل نہیں ہے. اگر ہم آخرت کو قبول کرتے ہوں, اگر ہم آخرت کو قبول کرتے ہوں تو ایک بھی چیز, ایک بھی دلیل اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے والی ہم کو ملنے والی بالکل بھی نہیں ہے. اور جب ہم کو یہ زندگی اگر یہاں کی پسند آنے لگی تو ہلکے 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 ہم آخرت کی زندگی سے دور ہوتے جائیں گے, اور ہماری زندگی اور ان کی زندگی جو بت پرستی کرتے ہیں تقریباً ایک جیسی ہو جائے گی. ارے ایسے کیسے ہو گیا, ایک ایسے اللہ کو اور خدا کو مالک کو ماننے والا جو سب خوبیاں رکھتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو بھیجا, اس کے ماننے والے جو اس کے پیام کو قبول نہیں کرتے ہوئے بت پرستی میں لگ گئے ہوں. مشرکین مکہ کر کیا رہے تھے, مشرکین مکہ کر کیا رہے تھے, بت پرستی کر رہے تھے. جب ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں لگ بھگ یکسانیت اگر ہوگی تو پھر خدا کی عبادت اور نئی عبادت میں فرق کہاں پر محسوس ہوگا, فرق کہاں پر محسوس ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کی زندگی میں, رسول کے آنے کے بعد مشرکین مکہ کو سب سے بڑا پرابلم رسول کے اخلاق اور کردار تھے. ہمیشہ ابتدائے تاریخ سے, میں جناب نوح کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. جناب نوح تبلیغ شروع کرتے ہیں اور وہاں کے کھانے پینے والے اچھے لوگ, ان کو جس کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے, تم یہ ایک خدا کی بات کر رہے ہو, ہمارا کوئی پیٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھوکے ہوں کہ تمہارے خدا سے ہم کو مانگنا پڑے, تو ہم تمہارے خدا کی عبادت نہیں کریں گے. اور ویسے بھی قرآن کی آیت, ویسے بھی اے نو تم کو جو لوگ مانتے ہیں نا وہ لوگ تو ارازل ہیں, رزیل ترین لوگوں میں سے ہیں, بھوکے ترین لوگوں میں سے ہیں, تو کیا ہم وہی کریں کہ یہ جو گرے پڑے لوگ کر رہے ہیں, ایمان لائیں. کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ؟ نو کے ساتھ, جو پہلے بڑے پیغمبر کے نام پر یاد کیے جاتے ہیں آدم کے بعد. گفتگو کیا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ لوگ معیار کے نہیں ہیں. رسول کے ساتھ بھی شروع سے یہی پرابلم رہا. جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو علی جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کی نصرت کو تیار ہوں, میں آپ کی مدد کرنے تیار ہوں. سب بڑے ہنس پڑتے ہیں, رسول کے نزدیک ترین رشتہ دار, جیسے میں نے کہا اب بھی قارون کی میں نے مثال دی, قارون کا رشتہ موسیٰ سے اتنا قریب تھا لیکن کیا موسیٰ کو ماننے لگے؟ ابتدا طور پہ مانے اور اس کے بعد بغاوت کر دی. قرآن کی آیت یہی کہتی ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی قوم کے خلاف, فساد برپا کر دیا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ وہی ہوا رسول کے پاس کہ ساتھ دینے والوں کو معمولی سمجھا جانے لگا اور بڑے لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظروں میں خدا کو سمجھنا اپنی ذاتی روز مرہ زندگی کے مطابق تھا. اگر ہماری روز مرہ کی زندگی معیار بنا لی جائے اور اللہ کو معیار بنانے میں دخل نہ ہو, توجہ کا محتاج ہوں, اگر ہماری روز مرہ کی زندگی معیار بنا لی جائے اور اللہ تعالی کو اس معیار میں دخالت نہ ہو, انٹری نہ ملے, تو پوری کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہماری دنیاوی ہو جائے گی. اور جب دنیاوی ہو جائے گی تو ہوگا کیا, ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ وہ آیتیں قرآن کی کام کرنے لگیں گی کہ جو اللہ کہہ رہا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ضعیف خلق کر دیا گیا ہے، خلق الانسان حلوا اذا مسه الشر جزوا واذا مسه الخير منوا، انسان کو لالچی گریڈی خلق کیا گیا ہے، تم چاہتے ہو نا ہمارے سے ہٹ کر زندگی گزارو، لو لو تم چاہتے ہو نا ہم نہ رہیں بیچ میں، تم اپنی زندگی گزارتے ہو، اب ہم بولتے تمہارا ڈیزائن کیا ہے، اب ہم بولتے ہیں کہ تمہارا ڈیزائن کیا ہے، ہم نے بنایا نا، ہم بولتے ہیں کہ ڈیزائن کیا ہے، ڈیزائن یہ ہے، خلق الانسان حلوا، انسان کو گریڈی لالچی خلق کیا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوا، جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو روتا ہے، مشکل پیش آتی ہے تنگ دست ہو جاتا ہے روتا ہے، واذا مسہ الخیر منوا، اور اس پہ پاس جب بہت زیادہ آتا ہے تو دینے کے لیے روتا ہے، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، آیا نہیں تو رونا، آ گیا تو دینے کے لیے رونا، مالک یہ کیا ہو رہا ہے، دونوں حالت میں رونا، ارے کبھی تو نہ روتا، ایک وقت نہیں تھا تو روتا، مل گیا ہے تو اب دینے کو رو رہا ہے، الا المسلم، آیت کی آگے کا سلسلہ ہے، اس کے بعد والی آیت، مگر وہ لوگ کہ جو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، الذین ہم فی صلاتہم دائمون، توجہ کم ہوتا جو، کیا ہو گیا، دنیا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، ملتی ہے تو روتا ہے دینے کے لیے، نہیں ملتی ہے تو ویسے ہی روتا ہے، سوائے وہ لوگ کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنی نماز کی حالت میں دائم رہتے ہیں، توجہ کا محتاج، اپنی نماز کی حالت میں دائم رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم یہ ڈیزائن سے باہر نکلنا چاہو سجدہ ریز ہو جاؤ، جیسے تم ہمارا سجدہ کرنے لگو گے اور وہ سجدے کا اثر تمہاری روح پر اتنا پڑے گا کہ بعد از نماز بھی تمہاری روح سجدے کی حالت میں رہے گی، تمہاری روح سجدے کی حالت میں رہے گی، جس کا سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور اللہ کو اس کے پاس سے یقین مل جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ میں جو کچھ لے رہا ہوں، جو کچھ دے رہا ہوں، اس کا حافظ اللہ ہے، میرے نہیں دینے سے میں زیادہ نہیں کر لوں گا، میرے دینے سے کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کی اور آیتیں بتلاتی ہیں، تم اگر جو دیتے ہو نا ہم اس کو بجائی کر دیتے ہیں، ہم نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کرتے، حل جزاء الاحسان لل احسان، تو اب وہ ذہن بنتا ہے جو دینے سے رکتا نہیں، اب وہ ذہن بنتا ہے جو دینے سے رکتا نہیں ہے، وگرنا انسان آسانی سے دینے والا نہیں ہے، اور شیطان کی روش پھر قرآن میں واضح طور سے بیان کی گئی ہے، دو کام شیطان کرتا ہے، یہ تو میں امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے بدکاریوں کا بد افعال انجام دینے کا، غلیظ کاموں کا، اور تمہیں ڈراتا ہے فخر سے، شیطان کے دو حربے ہیں انسان کو اللہ کے راستے سے باہر نکالنے کے، ایک خواہشات نفسانی کو بھڑکا کر غلط کاموں میں لگا دینا، اور دوسرے فخر سے ڈرانا، یہ جو تمہارے پاس ہے اگر چلا جائے گا تو کیا ہوگا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے اللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے، اور ایک آیت کہتی ہے تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، تم جو رزق سمجھتے ہو کہ یہاں ہے وہ میں اپنے پاس رکھا ہوں، میرے اصولوں کے حساب سے دوں گا، خارون کو دیا تھا، شکر نہیں کیا. آگے کی آیتیں بتلاتے ہیں کہ اس کا گھر اس کی پوری پونجی کی پونجی غرق ہو گئی اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ملا. اس کی دولت اتنی تھی کہ کئی لوگ اس کے پیسے کی اور دولت کی اور جواہرات کی صندوقوں کو اٹھانے کے لیے لگتے اور وہ بھی تھک جاتے. قرآن کی آیتیں الگ الگ طریقوں سے اللہ ہم پر یہ بات واضح کرتا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جاؤ میرا نام لے کر جاؤ اور اس کی انتہا نہیں ہے. جاؤ میرا نام لے کر جاؤ اس کی انتہا نہیں ہے. نہ گمراہ ہوگے نہ تمہاری دولت تم کو گرا دے گی. اور اگر میرا نام نہ لوگے تو تمہارا فخر تم کو کفر میں لا دے گا. کادل فقر ہوئیں کہ کونہ کفرا, حدیث نبوی ہے کہ فقر کبھی کفر بن سکتا ہے. شدت ضرورت کی حالت میں انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا. یہ عجیب ہو گیا, ایک جگہ پہ فخر کفر بن رہا ہے اور ایک جگہ پر دولت چاہے وہ سلیمان والی دولت ہو ایمان کا سبب بن رہی ہے. تو بالآخر پتا چلا سب چیزوں کا ایک ہی خلاصہ, اللہ سے جڑ جاؤ سب چیز ہے, اللہ سے ہٹ جاؤ سب چیز گئی. امام حسین نے بھی تو یہی کہا تھا دعائے عرفہ میں, کیا کہتے ہیں, جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا. منطق عجیب, منطق عجیب. جو تجھے پا لیتا ہے وہ کھوتا کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا کھوتا ہے, اور جو تجھے کھو دیتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پا لیتا ہے. اگر یہ منطق ہو جائے اللہ کی ذات سے ہمارے لیے بہت آسان ہے جڑنا. ہم کو کریٹ کیا گیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں, میری عبادت کریں. جنون ہے اللہ کی عبادت نہیں کرنا. یہ جو رسول سے میں نے مثال پیش کی وہ شخص کو رسول نے مجنو نہیں کہا, کہا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ مجنون ہیں, وہ مجنون ہیں. اللہ کی طرف جانے اور جھکنے والا. اور جب کل کی گفتگو جو ہم نے کی تھی کہ اگر ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے ان کو جو آخرت چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور جو دنیا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں مگر آخرت میں نہیں, قرآن کی میں نے آیتیں کل تلاوت کی تھی, تو ایسی کنڈیشن میں ہمارا دنیاوی ہو جانا آخرت کے مقابلے میں عقل مندی ہے یا جنون؟ روایتیں یہی کہہ رہی ہیں, آیتیں یہی کہہ رہی ہیں. انسان کو اگر انسان بن کر رہنا ہے تو اللہ کی شدت سے ضرورت ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا دامن تھام کے اپنے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر کے اپنی زندگی کو اس پر استوار کر کے وہ کام دنیا میں کرے کہ جو اللہ کے بندوں سے اللہ کو پسند ہے کہ انجام پائیں, دنیا سے بھاگ نہ جائیں. جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں آرگنائز ہو کر ظلم کا مقابلہ کریں. ہم کو کیا بڑی افسوس کی بات ہے ایسا ظلم ہو رہا ہے, ارے بھائی یہ کیا ہو گیا, برا ظلم کر رہا ہے. اور اچھے کو ظلم کا مقابلہ کرنے کی خواہش نہیں, ہم ظلم کر رہے ہیں کیا, ہم ظلم کر رہے ہیں کیا؟ اگر یہ فلسفہ انسان کے ذہن میں آ جائے تو کیا ہوگا, ہوگا یہ سیدھی سادھی سوچنے کی بات ہے. نیک لوگ, شریف لوگ, جس کو کرائم نہیں کرنا ہے, جس کو برا نہیں کرنا ہے, کسی کو لوٹنا نہیں ہے, وہ اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں, سیدھے سادھے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, پیارے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ پیاروں کا قافلہ چل رہا ہے, پیارے سے پیارا تر ہوتے جا رہا ہے, ایک دوسرے کی تعریف بھی ہو رہی ہے ساتھ میں. اب رہا برائی کرنے والا, برائی کرنے والے کو اچھوں سے سروکار ہے یا نہیں ہے؟ اچھائی کرنے والے کو بروں سے سروکار ہے؟ نہیں ہے, ڈائریکٹلی کوئی سروکار نہیں ہے ہم کو بروں سے, کیا ہم اچھے ہیں. لیکن برا کیا کرے گا, برا برے کو لوٹے گا یا اچھے کو لوٹے گا؟ برا تو یہ ایک آدھ پیارے کو ہی پکڑے گا نا, یہ ایک پیارا پکڑا گیا, لوٹ گیا, ڈکائٹی ہو گئی, مار ڈالا گیا, ارے کیا بد نصیب ہے بھائی, اس کا نصیب خراب تھا مگر تھا پیارا. اور ایک گیا نتیجہ یہ ہو گیا کرائم کا کہ جتنے بکرے بنتے گئے بکروں کو پکڑا گیا اور کاٹا گیا. اس کے بعد ایک دن نوبت ہماری بھی آ گئی. برے دو تھے, اچھے 100 تھے, مگر پتہ یہ چلا کہ برے اتنے طاقتور ہو گئے کہ وہ اچھوں میں سے بھی کسی کو جو بھوکے مر رہے تھے ان کو بھی بروں میں شامل کر لیا, اور نتیجے میں پوری سوسائٹی میں لوٹ مچ چکی, بربادی بڑھ چکی. قرآن یہی پر کہہ رہا ہے اتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, وہ فتنے سے بچو جو ظالمین تک نہیں ہوگا. اچھے اگر ہو, قرآن کی اصطلاح میں, اللہ کی اصطلاح میں اچھا اسے کہا جاتا ہے جو ظلم کے خلاف لڑنے کو تیار ہے. کھڑے ہو جاؤ اکیلے, دو دو اور تعداد میں, اللہ کے لیے اور عدالت کو برپا کرنے کے لیے. ارے یہ ڈیوٹی ہے ہماری, ہماری مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے اور نماز سے ہم اللہ سے قربت پانے کے بعد ظالم سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں. ظالم سے ہمارا سروکار ہونا چاہیے, ظالم کو معلوم ہونا چاہیے یہ لوگ 100 ہیں, ان میں سے ایک کو بھی چھڑا گیا تو میرے پیچھے 99 آنے والے ہیں. کون ظالم ہاتھ لگانے کو تیار ہوگا؟ ہوگا یہ بھیڑ بکری بننے والے اچھے لوگ جو اپنی فکر اپنے طریقے سے رکھتے ہیں. مولا متقیان کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, فرماتے ہیں کہ اگر مدد کرنے والوں کی مدد کا مجھے وعدہ نہ ہوتا تو میں یہ ذمہ داری خلافت کی قبول نہ کرتا, میں یہ ذمہ داری خلافت کی قبول نہیں کرتا. ایک مرتبہ ابن عباس سے گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی نہج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا. جنگ کو جاتے جاتے راستے میں بیٹھ کر, علی خلیفۃ المسلمین ہیں, سب سے بڑے فرد ہیں اسلامی سوسائٹی کے, اپنا جوتا سی رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ابن عباس دیکھ کر کہتے ہیں یا علی یہ کیا کر رہے ہیں, اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جواب میں کہتے ہیں جو خلافت جو مجھے ملی ہے نا, اس کی ویلیو مجھے اس جوتی سے زیادہ کم نظر آتی ہے اگر ظالم سے مظلوم کا حق لینا نہ ہو. ظالم سے مظلوم کا حق لینا نہ ہو تو یہ خلافت جو تم دیکھ رہے ہو, مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے, لوگ مجھے خلیفہ قبول کر رہے ہیں, اس پھٹی ہوئی جوتی سے جو میں سی رہا ہوں اس سے بھی میری جگہ میرے لیے کم ہے. کسی اور جگہ پر کہتے ہیں میرے لیے یہ خلافت بکری کی چھینک کی ویلیو نہیں رکھتی. دنیا کو دیکھنے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو یہاں پر سیکھنا ہے. باتیں سادی سیدھی ہیں لیکن اگر ہم غور کریں گے, توجہ کریں گے تو ہم مرد عورت نما مرد بنتے جا رہے ہیں. جو خود نہج البلاغہ میں علی نے کہا کہ تمہارے میں کوئی مرد نہیں ہو, یا اشباہ الرجال, اے مردوں کی شبیو, تمہارے میں کوئی مرد نہیں ہے. کیوں؟ کہ جب کہا جاتا تھا کہ چلو جنگ کے لیے تو کہتے اب گرمی بہت ہے, سردی ہو جائے تھوڑی تو جائیں گے. جیسے سردی شروع ہوتی تھی کہتے تھے سردی بہت ہے ذرا گرمی ہو جائے تو چلے جائیں گے. کیوں؟ لڑنا نہیں تھا. کیوں؟ موت کا خوف تھا. دنیا اتنی رنگین ہو چکی تھی کوفے والوں کی. اگر ہم تفصیل سے کوفے کی تاریخ کی طرف نگاہ کریں, کوفہ بسا کب تھا؟ کوفہ تقریباً 17-18 ہجری کے وقت آباد کیا گیا ایک ملٹری چھاؤنی کے طور پر, بیریکس کے طور کے اوپر, کہ جہاں سے ایران کی طرف لشکر روانہ ہوا کرتے تھے. ابی بخاز جو عمر سعد کا باپ تھا اس نے اس شہر کو اسٹیبلش کیا. بعد میں مولا نے اپنی خلافت میں کیپٹل کو مدینے سے کوفہ شفٹ کیا کیونکہ وہاں پر کی آبادی زیادہ تھی. شام کے بعد اگر عراق پر معاویہ کا قبضہ ہو جاتا تو پھر مکے اور مدینے پر قبضہ کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ آبادی نہیں تھی. دو بڑی آبادیاں تھیں اس وقت, ایک شام کی آبادی جو وہ کنٹرول کر رہا تھا, دوسری آبادی یہ تھی کہ جو یہاں سے عراق سے کنٹرول ہوا کرتی تھی, بصرہ کوفہ اور ادھر کے ایران کے حصے. تو اگر یہاں پر بھی کنٹرول ہو جاتا تو علی مجبوراً مدینے سے شفٹ کرتے ہیں اپنے کیپٹل کو کوفہ. جب یہ شفٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا جو مزاج بن چکا تھا لوٹ لوٹ کر جو پیسہ آیا تھا اسلامی فتوحات سے تو ان کے پاس دنیا اتنی رنگین ہو چکی تھی. یہ باتیں بھی نہج البلاغہ کے خطبوں میں ہمارے پاس واضح طور پر نظر آتی ہیں. اور کوفے پر جو ڈیٹیل کام ہوئے ہیں طبقہ بندی کے ساتھ جو ہے کوفے کی حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جو مجلس کے لیے ایک مفید نہیں ہوتا ہے, تو ہم غور کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب قسم کا نظام اسلامی نظام کے اندر کیپٹل میں موجود ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, رسول کے اچھے صحابی جمع ہو کر ایک سٹی بناتے ہیں, سٹی میں فسق و فجور, ایمان غائب, ایمان کی علامات ختم. دنیا کی طرف نظر کرنا, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اچھی چیز ہے, مولا اپنے نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرماتے ہیں من ابصر بها بصرت ومن ابصر الیہا آمد, جس نے دنیا کو وسیلہ بنا کر دیکھا دنیا نے اسے بصیر کر دیا, اس کی بصارت میں اضافہ ہو گیا, اس کی بصیرت میں اضافہ ہو گیا, وہ بہت چیزیں دیکھنے لگا. اور جس نے دنیا کی طرف نظر کر دی خواہش کے ساتھ دنیا نے اسے اندھا کر دیا. عجیب چیز ہے, باریکی دیکھیے جو بتا رہے ہیں. دنیا کو جس نے اعلی سمجھ کر دیکھا دنیا نے اسے روشن کر دیا, اسے بصارت بھی مل گئی بصیرت بھی مل گئی. لیکن جس نے دنیا کو کی طرف دیکھا لالچ سے دیکھا دنیا نے اسے اندھا کر دیا. اب جب اندھا ہو جائے گا صحیح اور غلط میں اس کو فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ایمان کا باقی رکھ لینا ہی انسان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم جو بار بار دعاؤں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہ جائے, ہمارا ایمان باقی رہ جائے, یہ اس لیے ہے کہ ایمان بہت آسانی سے چلا جاتا ہے. جب تک کہ ہمارا ذہن پوری طریقے سے آخرت پر فوکسڈ نہ ہو اور اللہ سے کنٹینیوسلی حاصل کرنے کا ایک پروسیس ہماری زندگی میں نہ آئے, جیسے ہی ہمارے سے اللہ کا کانٹیکٹ ختم ہوا ایمان بھی گیا اور وہ سلسلہ جو اللہ بھیج رہا ہے وہ بھی رک گیا. یہ دو حالات جیسے ہوئے وہ آیتیں کام کرنا شروع کر دیں گی کہ جس کی اپنی ہم نے تلاوت کی کہ انسان لالچی بن جائے گا, ظالم بن جائے گا, جاہل بن جائے گا. قرآن کی آیت ہے انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فعملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اپنی امانت کو, خلافت کو, ہمارے ریپرزینٹیٹو بننے کو فگریٹیولی کہا جا رہا ہے, مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے, ہم نے یہ امانت کو سماوات پر آسمانوں کو دینی چاہیے, زمین کو دینی چاہیے, پہاڑوں کو دینی چاہیے. انہوں نے انکار کر دیا فاشفقنا منہا اور وہ اس سے ڈر گئے. بتایا جا رہا ہے فحملہ الانسان اور انسان نے اسے قبول کر لیا, انسان نے اسے قبول کر لیا اور یہ تو بے انتہا ظالم اور جاہل ہے. یہ رخ جو انسان کا اللہ سے کٹنے کے نتیجے میں قرآن پیش کرتا ہے یہ قرآن کا اور ایک معجزہ ہے. کیوں کہ ہم اگر اپنی ویکنیس کو نہ سمجھیں, یہاں عارف بھائی بیٹھے ہیں, اگر کسی پلیئر کو اپنی ویکنیس کا اندازہ نہ ہو کبھی وہ اوپر آ سکتا ہے؟ ارے دنیا کے کھیل میں ہار جاتے ہو تو آخرت کے کھیل میں جیتنا پاسبل ہے؟ جب تک ہم اپنی ویکنیس کو نہ سمجھیں, پیغمبر وہ ہوا کرتے تھے جو اپنی ویکنیس کو سمجھتے تھے. جناب یوسف کہہ رہے ہیں, قرآن کوٹ کر رہا ہے, ما ابرع نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. جناب یوسف کے الفاظ ہیں, قرآن ذکر کر رہا ہے, یوسف کے الفاظ ہیں, ما ابرع نفسی, میں اپنے نفس کو بہت پاک و پاکیزہ اعلان نہیں کرتا. انبیاء ہے, رسول ہے, یوسف ہیں, بڑی آزمائشوں کے بعد ایک مرحلے تک پہنچے ہیں. زلیخا جب ان کو بلاتی ہے, یوسف جو منہ پھیر لیتے ہیں, یہ آیات کا تذکرہ یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہیں مانتا. نفس تو بے انتہا برائی کا حکم کرتی ہے. ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, مگر یہ کہ رحمت رب آ جائے. یوسف بولے ایک ہی راستہ, ایک ہی راستہ, گناہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا مگر رحمت رب, اور رحمت رب سوائے فاسقین کو چھوڑ کے سب کو شامل حال ہے, سوائے مفسدین کو چھوڑ کے سب کو شامل حال ہے. اللہ اپنی رحمت کو کسی سے روکے نہیں رکھتا, اس لیے کہتا ہے قرآن میں رحمتی وسعت کل شیء, اس کے بعد کیوں نکل جاتے ہو. میں نے تم سے کیا مانگ لیا, میں نے تم سے کیا مانگ لیا. اور ایک آیت اسی ذیل میں قرآن میں ملتی ہے, حمد بہی و حما بہا لولا برہان ربی. زلیخا نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی زلیخا کا قصد کر لیتے اگر ان کے پاس اللہ کے طرف سے برہان اور دلیل نہ ہوتی. اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے برہان اور دلیل نہیں ہوتی, دو جگہ پر بھی ذکر آیا, دو جگہ پہ, یا تو رحمت رب یا دلیل رب. یہ پیغمبروں کی بات ہے, اس لیے اپنے ایمان کے تعلق سے اتنے محتاط ہوا کرتے تھے, اتنے متوجہ ہوا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کبھی بھی ذری سی غفلت اگر نظر نہیں آتی ہے تو وہ نتیجہ ان کی عبادتوں کا اور اللہ سے ہمیشہ متصل رہنے کا ہے. دنیا کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتے, قرآن پھر کہتا ہے وہ لوگ اللہ کی نظر سے, نور سے دنیا کو دیکھتے ہیں. اور ایک حدیث ملتی ہے رسول سے, ارن الاشیاء کما ہی, اے مالک چیزوں کو ویسے دکھا مجھے جیسے کہ ہیں, جیسے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں, مالک چیزوں کو مجھے ویسے دکھا کہ جیسی وہ ہیں, میں اپنی خواہشات میں اچھائی کو برائی, برائی کو اچھائی سمجھتا ہوں, اچھی چیز کو برا اور بری چیز کو اچھا سمجھتا ہوں, تو بہتر جانتا ہے, مجھے جیسی ہے ویسی سکھا. یعنی ایک ایک کمزوری رسولوں کی خود کو احساس ہے کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں, اس لیے غلطی نہیں کرتے. ہم ادھمڑے, لیکن اتنا یقین اپنی چال کے اوپر کہ ہم کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے. نتیجہ کیا, کلاٹی پر کلاٹی, لیکن ان کلاٹی کی حالتوں میں بھی مزہ لے رہے ہیں کیونکہ گرنے کا تصور ہی نہیں معلوم. گرنا کسی کو کیا کہتے, زندگی ادھمڑی, اور اس پہ جو کلاٹیاں پڑ رہے ہیں وہ بھی زندگی کا حصہ. ہم کو کیا معلوم کہ زندگی کیا ہوتی ہے, انبیاء سے پوچھو کہ زندگی کیا ہوتی ہے. مادی زندگی جس میں الٹ پلٹ, نیچے اوپر آگے پیچھے, یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے. انسان کی حقیقت اس کے مادے سے بنی ہے یا اس کی روح سے؟ روح بلند ہوتی ہے یا مادہ؟ کتنا بھی کوشش کر لیں انسان کی جوانی ہاتھ سے جانے والی, کتنا بھی کوشش کر لیں انسان کی زندگی ایک وقت پر بدنی طور پر مختتم ہے, ختم ہونے والی ہے. بچ کے آ گیا روح, وہ روح کا احساس مرنے کے بعد ہو اور مرنے سے پہلے نہ ہو تو کیا ہو گیا, کفر کی موت مرے. وہ احساس روح جو مرنے کے بعد ہوگا, بدن چلا جائے گا, کھلونا ہاتھ سے نکل گیا, بچہ رونے لگے گا, یہ ہمارا بدن ہمارا کھلونا بن گیا. جب تک کھلونا ہاتھ میں ڈگ ڈگی بجاتے جا رہے ہیں, گاجر کی پونگی پھونکتے جا رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ یہ کھلونا ہاتھ سے گیا, موت واقع ہو گئی, روح نکل گئی, اب جسم تو رہا نہیں, اب روح کو کیا کرنا ہے, گڑ گڑا رہی ہے. اللہ اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے گا, حالت برزخ میں جو عذاب ہے جو نہیں ہے وہ ہوگا. لیکن اگر انسان کو دنیا کی زندگی میں روح سمجھ میں آ جائے، انسان کو زندگی میں روح سمجھ میں آ جائے، اب بولیے کیا ہوگا، اب بولیے کیا ہوگا، رسول کی کس بات سے انکار کرے گا، رسول کی کس سنت سے انکار کرے گا، علی کے کس قول سے انکار کرے گا، حسین کی کس بات سے انکار کرے گا؟ انکار اگر نہیں کرے گا تو پھر کیسا ہو جائے گا؟ بولے میں تو مر جاؤں گا اگر یہ ہوگا تو، اگر روح اگر سمجھ آ گئی ہو تو مرنا کیوں سمجھ نہیں آیا؟ ایک تو خود خدا قرآن میں کہہ رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء وعند ربہم یرزقون، تم ہرگز وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ نہ کہنا، یہ تو اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو جو رزق والا چکر ہے کہ ہم کو یہاں پر کچھ رزق جو ہم کو بہت مزے کا تھا، اچھا لگتا تھا، وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، بریانی فلاں فلوں یہ وہ کیا کیا نہیں، ہم کیا نہیں پسند کرتے، وہ سب ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ رکھتا ہوں تمہارے لیے، آؤ تو صحیح، اور اگر وہ فکر نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھ سے تو یہ جانے والا ہے۔ تو مرنے اور جینے کا تصور صحیح طور پر جب ہو جاتا ہے تب لوگ صحیح ڈیسیشن لیتے ہیں۔ نتیجے میں ہم اب جب کربلا پر آتے ہیں، ہم جب کربلا پر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے کم لوگ، 72 لوگ، اس کے علاوہ بھی کچھ نام ملتے ہیں شہداء کے جو شاید گئے کچھ 100 کے اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن عمومی طور کے اوپر 72 واضح طور پر ذکر کیا جاتا ہے، 72 شہداء سامنے، ہزاروں کا لشکر، خون کا پیاسا اس فرد کے لیے کہ جس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، جس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ علی کی خلافت میں جب حسین کوفے میں تھے تو کسی کو نقصان پہنچایا تھا؟ خلیفہ وقت کا بیٹا کسی سے کوئی ایسی چیز کہی تھی جو ان کے لیے بدلہ لینے کے لیے بہانہ بن سکے؟ یہ بات حسین نے کربلا کے میدان میں جب تمام لوگ شہید ہو گئے، حسین تک وہ تنہا اکیلے باقی رہ گئے، کھڑے ہو کر قرآن کو سامنے رکھ کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے، کوئی ہے جو اللہ کے لیے اس حرم کی حفاظت کے لیے آئے، کوئی ہے کہ جو ابن بنت رسول کی مدد کے لیے آئے۔ یہ سب چلے جانے کے بعد، عباس بھی شہید ہونے کے بعد، امام کا یہ سوال کرنا فقط اس لیے تھا کہ کچھ بھی کوئی بھی تھوڑی سی رمق ایمان رکھتا ہو تو اس کے دل میں وہ احساس ہو تو وہ نجات پا لے، زندگی سمجھ رہا ہے، زندگی حقیقی کی طرف آ جائے جھوٹی زندگی سے۔ تو بار بار یہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر کر کہنا کہ میں نواسۂ رسول ہوں، میں بنت فاطمہ و علی ہوں، کیا میں نے تمہارا کوئی حق لے لیا، کیا میں نے کسی کو تمہارے درمیان قتل کیا کہ اس کی جزا میں، اس کی سزا میں مجھ پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ سب خاموش، رونے کی آواز خیمہ گاہ سے سنائی دیتی ہے، بیبیوں کا رونا شروع ہوتا ہے، حسین متوجہ ہوتے ہیں، خاموش کراتے ہیں، بیبیوں کو خاموش کراتے ہیں، لیکن ایک آواز ہے کہ آئی جا رہی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ علی اصغر کا رونا رک نہیں رہا، علی اصغر کو لیتے ہیں، کچھ میدان میں آگے آتے ہیں، آگے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم مجھے تو سیراب نہیں کرو گے، اس بچے کا کیا قصور، اس بچے کا کیا قصور؟ جواب پانی کی شکل میں نہیں، تیر کی شکل میں ملتا ہے، بچہ بابا کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں جب حسین کے ہاتھ میں ششماہ موجود ہے، शिशमा मौजूद है, अब जब खून निकल रहा है तो हुसैन उस खून को समझ नहीं आता कि क्या करें, आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए आसान हो गया है फकत इसलिए कि ऐ मालिक तू इसका गवाह है, अगर तू अगर गवाह ना रहता तो मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं करता। उस हालत में भी अल्लाह को गवाह बनाना और ये कहना कि इस कौम के ऊपर तू वो लानत कर कि जो इस जुल्म को बजा ला रही है, ये कैफियत के साथ हुसैन वापस आकर अपनी तलवार की खिलाफ से खबर खोदते होते हैं और अली असगर को उस कब्र में दफना देते हैं। फसयालमुल्लजीना ज़लमू अय्यामुन खलबिन यनखलिबून।